السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الایمان لائیو آن لائن کلاس. حدیث نمبر 17. اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الایمان یہاں لا کر کس بات کو ثابت کرنا چاہا ہے، کیونکہ بہت سارے مختلف فرقے بن چکے تھے اور ہر فرقے نے اپنا اپنا ایک الگ نظریہ بنا لیا تھا. کچھ کہتے تھے کہ کچھ بھی گناہ کر لو، اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے لیے وہ گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ جیسے تم نے کلمہ پڑھا اس کے بعد کوئی ایک بھی گناہ کیا تو تم کافر بن گئے. کچھ کہتے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس ایک ہی اس میں رہتا ہے، یا تو ختم ہی ہو جاتا ہے یا بس پھر باقی رہتا ہے. کچھ کا کہنا تھا کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو پھر وہ واجب القتل ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بہرحال بہت سارے ڈفرینٹ اوپینین، ان لوگوں کے ڈفرینٹ نظریات، اور ایک طرح سے کفر اور غلط سوچ اور غلط عقیدے میں وہ لوگ چلے گئے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیشہ سے ایسے حق گو علماء رہے ہیں جو صحیح کو صحیح ثابت کر دکھایا جنہوں نے، اور کبھی باطل کے آگے جھکے نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ بھی جو ایک خلیفہ گزرا ہے، معتزلی فرقے سے بہت متاثر تھا اور فلسفیانہ، یعنی جو یونانی فلسفہ تھا، اس کا اس پر بہت اثر تھا، اور اسی بنا پر اس نے امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا تھا. کیا فتنہ تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے اس فتنے کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ ایکچولی وہ بھی عقل پرستوں کا فتنہ تھا، اور انہوں نے بھی ایمان کی کچھ اور ڈیفینیشن دے دی تھی، اور وہ اس کی بنا پر اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جھکانا چاہتے تھے، پیسہ دے کر یا کوئی بھی بات کر کے. جی، فتنہ خلق قرآن، ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ، اور یہ عقل پرست فرقہ تھا، منکرین حدیث کا طبقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ قرآن ہی سب کچھ ہے اور قرآن مخلوق ہے. اور آپ خود سوچیے، قرآن اگر مخلوق ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کر دیا جاتا، تو پھر تو غلطیاں کس سے ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ بتائیے کہ فرشتوں سے غلطیاں ہوتی ہیں؟ کس سے غلطی ہوتی ہے آپ بتائیے؟ انسانوں سے، ٹھیک ہے، مخلوق سے غلطی ہوتی ہے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن. تو پھر ایک دن وہ ثابت کر دیتے کہ ٹھیک ہے، چونکہ مخلوق سے غلطی ہوتی رہتی ہے لہٰذا قرآن کی آیت بھی غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ آج کے دور کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور کہہ کر اس طرح سے قرآن کو بالکل چینج کر دیتے، جیسے اہل کتاب نے کیا تھا کہ ٹیکسٹ کو چینج کر دیا تھا. تو الحمدللہ امام احمد بن حنبل اس وقت کھڑے ہو گئے تھے سینہ سپر ہو کر، اور انہوں نے اس وقت نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے، نہ کوئی سزاؤں پر انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے. ایون کہا جاتا ہے کہ اتنے پیاسے تھے وہ، روزے سے بھی تھے، اور پانی ان کے سامنے سے ایسا گرایا جاتا تھا ان کے منہ کے سامنے سے، لیکن ان کو پانی پینے کو نہیں دیتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے کوڑوں سے ان کو مارا جاتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی کے پیٹ پر پڑتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے گھٹنے نہیں ٹیکے، سرنڈر نہیں کیا، اور اپنی بات پر جمے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ. وہ کہتے تھے کہ مجھے تم قرآن اور سنت سے کوئی دلیل لا دو تو میں مان لوں گا تمہاری بات، لیکن الحمدللہ کوئی دلیل تھی ہی نہیں، لہذا وہ لوگ اس کے سامنے ڈٹے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء اٹھائے ہیں جو ہمیشہ حق کو حق ثابت کر کے دکھاتے ہیں اور باطل کو باطل. اس لیے آپ دیکھیں جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، یہ بہت ہی فتنوں کا دور ہے، اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کرنا آج کے لوگوں کے لیے خاص ایک آرٹ اور فن بن گیا ہے. ایون جو علماء سو ہیں وہ آپ کو کچھ کا کچھ قرآن اور حدیث کی تصویر پیش کر کے دکھائیں گے. اسی لیے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا، جیسے آپ کو معلوم ہو کہ ابھی جو ہومو سیکشوالٹی کا جو فتنہ اٹھا ہے ابھی فی الحال، اور اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، بچپن سے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی بات کی جا رہی ہے فرسٹ کلاس سے، اور اس کو کوئی غلط نہیں سمجھا جا رہا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. تو اس فتنوں کے دور میں ہم کو، یعنی ہم کو صحیح تصویر دیکھنی آنی چاہیے، کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق ہی دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرَزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور باطل کو اللہ تعالیٰ ہم کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اسے اجتناب برت سکیں، اس سے بچ سکیں. ورنہ آج کل گناہوں کو اتنے خوبصورت شیشوں میں لپیٹ کر، اتنے خوبصورت پلیٹ میں سجا کر، اتنا آپ کو اٹریکٹیو اور پرکشش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اس میں انوالو ہو سکتا ہے اور اس کے پاؤں ڈگمگا سکتے ہیں اور وہ اس میں گر سکتا ہے فتنوں میں. تو لہٰذا ہم کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہے. تو آئیے آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے. ہم سے حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبر نے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے. سبحان اللہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے انصار اور مہاجرین یہ دو لفظ ہم کو قرآن میں ملتے ہیں اور ان کے لیے ذکر آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار تمہارے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوں گی، یا ہو سکتا ہے تمہاری حق تلفی کی جائے، اور یہ انصار آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے. تو کہا گیا تھا کہ ان کے اچھوں سے اچھائی سے پیش آنا اور ان کے بروں سے درگزر کرنا. اور انصار نے جو قربانی، جو ایثار پیش کی، پوری دنیا میں جب سے ازل سے ابد تک نہ کوئی اس کی مثال دے سکا ایسی قربانی کی، اور نہ کوئی دے سکتا ہے. سبحان اللہ، یعنی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انصار نے کیا کچھ نہیں کیا دین اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے. اور اسی لیے انصار سے محبت ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے. اور یہاں پر مرجیہ فرقے کی تردید بھی ہے اصل میں، کیونکہ انصار یہ اہل مدینہ کا لقب ہے جو انہیں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی وجہ سے دیا گیا تھا، ہے نا. آپ کو معلوم کہ جب رسول اکرم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ آ گئی، اور اس وقت مسلمانوں کو رہنے کے لیے یا ان کے جاب کے لیے کوئی سپورٹر نہیں تھا اصل میں. تو انصار نے تاریخ میں ایک ایسی بے نظیر مثال پیش کی کہ زمانہ عاجز ہے کہ ایسا کوئی کارنامہ کوئی اور انجام دے سکے، اور قیامت تک ان کا ذکر الحمدللہ محبت اور اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. اگر اس نازک وقت میں مدینہ والے مدد نہ کرتے تو آپ سوچیں کہ اسلام کو کتنی مشکل پیش آتی پھیلنے میں، کیونکہ طائف میں تو رسول اکرم کا وہ لوگ انکار کر چکے تھے اور آپ کو وہاں سے نکال چکے تھے. تو اسی لیے انصار کی محبت ایمان کا جز قرار پائی، اور قرآن میں بھی ان کا بہت زیادہ ذکر ہم کو ملتا ہے. بہت ساری احادیث میں انصار کے مناقب اور فضائل بیان ہوئے ہیں. آگے امام بخاری نے بہت آگے چل کر ایک چیپٹر ہی باندھا ہے جس میں انصار سے محبت اور انصار کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں. تو ان کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اکرم نے خود فرمایا تھا، اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ لو للہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی اپنا شمار انصار ہی میں کراتا. تو اللہ تعالیٰ نے انصار کو عزت عطا کی کہ قیامت تک کے لیے رسول اکرم ان کے شہر میں مدفون ہیں، رہیں گے، یعنی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. ایک بار آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا. اس سے بھی انصار کی الحمدللہ ان کا احترام اور ان سے محبت ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ کچھ فرقوں نے کیا تھا کہ صحابہ میں سے بھی بہت وہ ڈفرینشیٹ کرنے لگے تھے، اور کچھ لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے، جن لوگوں نے مدد کی تو ان کو سپورٹ کیا جائے اس بات کے قائل نہیں تھے. لہٰذا امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ انصار سے محبت بھی ایمان کی نشانی ہے. میں نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، حدیث نمبر 18. ہم سے حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں. ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، جب عقبہ کی گھاٹی میں جو وعدہ لیا گیا تھا اس میں رسول اکرم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اس میں سے ایک تھے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کی گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے. اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے. جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے, اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی. اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اگر چاہے تو معاف کرے, اگر چاہے تو سزا دے دے. عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. یعنی بیعت کن سے لی جاتی تھی؟ اہل ایمان سے لی جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کوالٹیز اگر کسی کے اندر ہوں گی اور ان ساری برائیوں سے جو شخص بچ جاتا ہے تو وہ اہل ایمان میں سے ہے. ان اس کے ایمان کی پھر گواہی دینی چاہیے. اور یہ جو عبادہ رضی اللہ عنہ بن ثابت, یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے مکہ آ کر جو عقبہ کا مقام تھا وہاں پر رسول اکرم سے بیعت کی تھی. اور رسول اکرم نے مدینہ کی تعلیم کے لیے, مدینہ میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو 12 نقیبوں کو مقرر کیا تھا, اور یہ ان میں سے بھی ہیں جو جنگ بدر کے مجاہدین میں شامل تھے. ان کی جب 72 ایج تھی اس عمر میں ان کا انتقال ہوا اور رملہ میں دفن ہوئے. تو انصار کا یہ جو نام ہے اس لیے بھی دیا گیا تھا کہ انہوں نے رسول اکرم اور صحابہ کی مدد کی تھی. انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار, جیسے کہ یہ نام کہاں آپ نے سنا ہوگا, جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ, کہ اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار. تو نصارہ نے کیا جواب دیا کہ نحن انصار اللہ, کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار. حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ جی, جو حواری رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت لقب لگتا ہے نا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ یہ انصار کا لقب لگے. تو پھر ہمیں گراؤنڈ میں آنا پڑے گا, ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے یا صرف اپنی عبادت اپنی ہی بس نیکیاں جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جب تک ہم دوسروں کے لیے نہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, جو خیر میں نے حاصل کیے میں دوسروں کو بھی بتا سکوں, اور دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے, تو ہماری ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی انصار کے نقش قدم پر چلیں. سبحان اللہ, جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے. کیا کیا تھا وہ انصار نے؟ کوئی ایک واقعہ بتا سکتے ہیں قربانی کا؟ کوئی بھی ایک واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں ویسے تو, لیکن کوئی بھی ایک واقعہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو, صرف ایک ہلکا سا ہنٹ بھی آپ دے دیں تو سبھی کو معلوم ہو جائے گا لکھ کر. تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے سزا کفارہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دے, اسی طرح اللہ پر کسی نیکی کا ثواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ گنہگار کو سزا دے تو یہ عین اس کا انصاف ہے, اور اگر گناہ معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے. نیکی پر اگر ثواب نہ دے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے, اور اگر ثواب عطا کر دے تو یہ اس کا عین کرم ہے. جی, ابو ایوب انصاری نے رسول اکرم کے لیے اپنا گھر پیش کر دیا تھا. جب اوپر رہنے میں تکلیف ہو رہی تھی رسول اکرم کو تو نیچے دے دیا گھر. پھر عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کے ساتھی تھے سعد بن ربیع, انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, ایک آدھا گھر آپ لے لیں آدھا میں رکھتا ہوں, یہ میرا کھیت ہے فارم ہاؤس ہے جو بھی ہے باغ ہے, ایک آپ لے لیں ایک میں رکھتا ہوں, میری دو بیویاں ہیں, ایون آپ میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے, مجھے بازار کا راستہ بتا دو, میں بزنس والا آدمی ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے گھر دے دیے, اپنے باغات دے دیے. سبحان اللہ, ان کی قربانیاں ایسی تھیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب رسول اکرم نے ان سے کہا کہ اے انصار, تم جانتے ہو کہ مہاجرین کو کھیتی باڑی کی عادت نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ مہاجرین جو وہاں سے آئے تھے کھیتی باڑی کرنے لگے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے باغات دے دیے تھے ان کو انصار نے. تو کہا کہ تم جانتے ہو انصار کے مہاجرین کو کھیتی باڑی کی عادت نہیں ہے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھیتی باڑی تم کرو اور جو اس کا پھل آئے, اس کا جو بھی نفع ہے وہ تم مہاجرین کو دے دو. تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ہم ایسے ہی کریں گے. سبحان اللہ, محنت ساری وہ کریں اور پھل اور منافع مہاجرین کو دیں, کتنی بڑی قربانی ہے آپ سوچیں. پھر جب صحابہ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے, مکہ والے صحابہ, تو ان کو وہاں پر روٹی کھانے کی عادت تھی, اور وہاں چونکہ مکہ میں بہت سارے قافلے آتے رہتے تھے اور وہ بزنس بھی کرتے تھے اور صاحب حیثیت بھی تھے مدینہ کے مقابلے میں, لیکن جب وہ مدینہ آئے تو یہاں روٹی بہت مشکل سے ملتی تھی. کہا جاتا ہے گیہوں بہت مشکل سے, یعنی روٹی آٹا جو ہے بہت مشکل سے آتا تھا, تو یہ لوگ کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ شروع شروع میں صحابہ کرام جو مکہ سے آئے تھے ان کے پیٹ اس کی وجہ سے انہیں خراب ہو گئے, ان کو اس سے ایک طرح سے گرمی سی ہونے لگی کھجور کھانے کی وجہ سے. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو روٹی دی جائے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے. اور انصار نے کہا تھا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ کا رحم اور اسلام ہمیں کیا تعلیم پیش کرتا ہے کہ جو دشمن کے قیدی ہیں, جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, جو آپ کے جان کے دشمن ہیں, تو ان سے کھجوریں نہیں کھائی جاتی تھی جو بدر کے قیدی تھے. تو رسول اکرم نے انصار سے کہا تھا کہ ان کو روٹی دے دو, ان کو کھجور کھانے کی عادت نہیں ہے. اور سبحان اللہ, قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ خود صحابہ کھجور کھاتے تھے اور ان کو روٹی دیتے تھے. ہوں گا پوری دنیا میں کہیں ایسا انصاف اور ایسی ترجیحات. پھر کہتے کہ اسلام بڑا وحشیانہ دین ہے, اس کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں. یہ رحم دلی نہیں دیکھی جاتی, بس چند چیزیں سامنے جو نظر آتی ہیں اس کو غلط صورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں. جی سبحان اللہ, بہت انصار کی قربانیاں کوئی ایک نہیں ہیں, بہت ساری قربانیاں ہیں, اپنے باغات اللہ کے راستے میں دے دیے تھے. تو پھر اس حدیث میں بھی بہت سارے فائدے پتہ چلتے ہیں. تیسرا جو فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے, چاہے تو اس کے ایمان کی برکت سے بغیر سزا دیے جنت میں داخل کرے اور چاہے سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے, لیکن شرک اس سے الگ ہے, مستثنا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یعنی اللہ تعالیٰ صرف شرک کی بخشش نہیں کرے گا, اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو جو شخص شرک پر انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اسے بخشش نہیں فرمائے گا اس کی, اور وہ دوزخ میں رہے گا. اور کسی مومن کا خون ناحق بھی قرآن سے یہی حکم رکھتا ہے, اور حقوق العباد کا معاملہ بھی ایسا ہی کہ جب تک وہ بندہ بندے کو معاف نہ کر دے معافی نہیں ملے گی. چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی عام آدمی کے بارے میں قطعی جنتی یا قطعی دوزخی کہنا جائز نہیں ہے. اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہے تو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہو جاتا, لیکن ایمان کے لیے, یعنی دل کے ایمان کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور عمل سے ثبوت دینا بھی ضروری ہے. تو اس حدیث میں دراصل ایمان, اسلام, اخلاق, حقوق العباد, وہ تمام مسائل اس میں آگئے ہیں جن کو دین و ایمان کی بنیاد کہہ سکتے ہیں. اس سے صاف بات واضح ہو گئی کہ نیکی اور بدی یقیناً ایمان کی کمی اور بیشی پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی آپ اگر نیک کام کریں گے تو یقیناً آپ کا ایمان بڑھے گا, اور اللہ نے کرے کوئی برا کام کرے گا تو یقیناً اس کا ایمان گھٹے گا, اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہی تمام اعمال صالحہ کا معاملہ ہے کہ ہم جتنے اعمال صالحہ کرتے جائیں گے, نیک عمل کرتے جائیں گے, اتنا ہی ہم کو اجر ملتا جائے گا اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. تو امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں اس مقصد کے تحت کہ جو لوگ ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں وہ غلط ہیں, اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے, یعنی ان کی تردید ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر یا ہمیشہ کے لیے دوزخی کہتے ہیں, ان کی بھی یہاں تردید ہو رہی ہے. تو اس میں بہت ہی خوبصورت باتیں جو رسول اکرم نے بیعت لی تھی, بیعت عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر مکہ میں جب یہ صحابہ آئے تھے انصار, اور انہوں نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تب رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں یہ اور یہ کرنا پڑے گا, اور انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا. بس ساری باتوں پر حامی بھر لی تھی کہ ہم سب آپ کی باتیں مانیں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں, لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملے گا, ایک صحابی نے پوچھا تھا. تو رسول اکرم نے صرف ایک جملہ کہا تھا, صرف ایک لفظ کہا تھا, سوری جملہ نہیں, آپ نے فرمایا تھا جنت. اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ کتنا ہی اچھا یہ سودا ہے. سبحان اللہ, کیسے عقل مند تھے نا صحابہ, کتنا اچھا سودا کر کے گئے. اور آج ہم دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہاں پر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بات ہے, اور گناہوں کو معاف کرنا اللہ کے ذمہ, چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے بغیر توبہ کرے, اور چاہے تو توبہ کرنے کے بعد معاف کرے, اور چاہے تو سزا دینے کے بعد پھر آخر جنت میں ڈال دے, یہ اللہ تعالی کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے, ہم سے اس حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا, انہوں نے اسے مالک سے نقل کیا, انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی سعاسہ سے, اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ سے, وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی, جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا، یعنی وہاں گزارا کرے گا۔ اور یہ بات اصل میں صحابہ کے زمانے ہی میں کچھ پیش آئی، کیونکہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت بڑا فتنہ سمجھتے تھے، اور آپ سوچیں کہ اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ تو جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے بہت بڑھ گئے تھے اور شورشیں ہونے لگی تھی ہر طرف، تو ہمیں خود ہی پتہ چلتا ہے سعد بن ابی وقاص کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو حالانکہ گورنری کی آفر کی گئی تھی، اور انہوں نے حالانکہ آپ سوچے کہ اتنا بڑا جو ملک تھا ایران اس کو فتح کیا ماشاءاللہ، جو سفید محل کہلاتا تھا جس کی کئی ہزار سالہ تاریخ تھی، 1000 سالہ تاریخ تھی اس کی سفید محل کی، جو ایرانیوں کا سب سے بڑا محل سمجھا جاتا تھا، وہ فتح کیا تھا انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب فتنے بہت بڑھنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو انہوں نے اپنے تمام وہ بکریاں وغیرہ مدینہ سے کچھ گھنٹے گھنٹے کے مسافت پر وہ چلے گئے تھے رہنے کے لیے، یا کچھ گھنٹے کے مسافت پر، اور وہیں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہ کر جو بھی کام کرنا ہوتا خود سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو ان کے پوتے یا ان کے بیٹے آئے بھی اور کہا بھی کہ آپ نے کیوں جو گورنر بننے کی آپ کو آفر کی گئی تھی، آپ سے کیوں آپ نے کیوں انکار کر دیا، اور آپ کیوں یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کے لیے حدیث بیان کریے، سارے کام کریے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے پھر یہی حدیث پڑھی تھی، یا انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ فتنے ایسے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بہت زیادہ فتنہ والا دور تھا، یعنی سیاسی حالات ہر چیز بہت مشکل میں آ گئی تھی، لوگوں نے اتنے فتنے پھیلا دیے تھے، غلط عقائد غلط نظریات۔ تو اس لیے کچھ صحابہ بھی ایسے ہی جنگلوں میں جا کر رہنے لگے تھے تاکہ وہ ان فتنوں سے دور رہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ آج کا کیا حال ہوگا، جب صحابہ کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے فتنے سمجھا، تو آج تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف فتنے ہی برستے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ابھی تو جو یعنی جو ہمارا سرکل ہے، جو ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے، ہمارے جو بھی قریبی لوگ ہیں، ابھی سب لوگ اس بات پر فکر مند ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو کم از کم صرف اتنے اپنے دین پر کیسے رکھیں، یعنی بہت ان کو بہت آگے بڑھانا، بہت یعنی اچھی ان کی تربیت کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف ہمارے بچے صحیح مسلمان رہ جائیں اتنا ہی کافی ہے، تو اس کے لیے ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ اتنا یعنی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ آپ بچنے بھی چاہیں تو بچ نہیں سکتے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا وقت گزرا تھا یا جو بڑے بچوں کا وقت گزرا تھا، تو انٹرنیٹ نہیں تھا، کم از کم دنیا بس وہ باہر کی حد تک ہی تھی، کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر لیا تو ہم سمجھتے تھے کہ الحمدللہ ہم واقعی میں محفوظ ہیں، واقعی میں محفوظ تھے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزرے ہیں، جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے اصل میں، کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں غلط کہاں صحیح، ساری خبریں ان کے پاس آج موجود ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، اور ایک چھوٹے سے موبائل میں سما گئی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ آج کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کتنی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو فتنوں سے بچنا بھی ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ایسی جگہ نہ جایا جائے جہاں فتنے نظر آ رہے ہیں، یا ان فتنوں سے جس حد تک اپنی حفاظت کر سکیں اپنے دین اور ایمان کی، اتنا ضروری ہے۔ تو اتنا فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا کہ اصلاح کرنا بظاہر ناممکن نظر آئے گا، تو اس کے لیے یکسوئی بہتر ہے۔ فتنے میں فسق فجور کی زیادتی، سیاسی حالات کی بدعنوانی، ملک کا انتظام بگڑ جانا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ایک مومن کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت دشوار ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے جہاں فتنہ اور فساد سے وہ بچ سکے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو یہاں امام بخاری کا مقصد اس باب کو لانے کا یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچائے، اور جہاں پر وہ عمل صالحہ کر سکے وہاں پر رہنا اس کو گوارا کرے۔ اور بکری کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پر انسان آسانی سے قابو پا لیتا ہے، یعنی جانور میں سب سے جو بے ضرر ہوتی ہے وہ بکری ہوتی ہے، کبھی وہ مزاحمت نہیں کرتی، یعنی غریب اور مسکین سی ہوتی ہے، اور اس سے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دودھ ملتا ہے اس سے، پھر اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، پھر یہ آسانی سے پہاڑوں پر چڑھ بھی جاتی ہے، خود ہی اپنا چارہ اور سب کھانا وغیرہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو کتنے ہی ایسے بہت سارے پرفتن دور آئے رسول اکرم کے بعد سے لے کر اب تک، اور رسول اکرم نے بہت سارے ایسے پرفتن دور کی پہلے سے خبر بھی دی تھی، اور کتنے ہی ایسے ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ویرانوں میں رہائش اختیار کر لی۔ تو یہ سب اصل میں ایمان کو بچانا مقصود ہے، اس لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسی جگہ ہم رہیں جہاں پر پھر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل، معرفت مطلب کسی چیز کو جاننا یا آگاہی حاصل کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ لیکن گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کی عبدوں نے خبر دی، وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں، اور ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس نے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ انہیں خفگی کا اثر، ناراضگی کا اثر آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگا۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، یعنی تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر امام بخاری دراصل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا یہ فعل ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے جو قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ اور ساری مخلوق سے بڑھ کر تھی، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اور یہاں پر امام بخاری یہ بتانا چاہتے کہ مرجیہ کے ساتھ جو کرامیہ تھا ان کا قول، وہ بھی اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جو کہتے تھے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے۔ جو کرامیہ فرقہ تھا وہ کہتے کہ صرف آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس کافی ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں۔ تو یہ حدیث دراصل ایمان کی کمی اور زیادتی کے لیے بھی دلیل ہے کہ تمہارا ایمان میرے، یعنی تم مجھ سے نہیں آگے بڑھ سکتے، میرے جیسے وہ ایمان نہیں ہو سکتا، تو جتنی میں عبادت کروں اتنا ہی کافی سمجھو۔ تو یہ ایمان کی کمی اور زیادتی کی دلیل ہے۔ حدیث رسول اکرم نے فرمایا کہ انا عالمکم باللہ، اس سے ظاہر ہے کہ علم اللہ کے، علم کے جو درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر سے جو رسول ہیں، جو انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مبعوث فرمایا، تو وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر علم میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، تمام انسانوں سے بڑھ چڑھ کر وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بعض صحابہ آپ سے بڑھ کر عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس خیال کی تردید کی، یعنی اس خیال کو ریجیکٹ کیا کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، تم کتنی ہی عبادت کرو لیکن مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جاننا تم سب سے زیادہ یہ مجھ کو حاصل ہے۔ تو اس حدیث سے الحمدللہ بہت ہی بہترین بات پتہ چلتی ہے کہ میانہ روی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی اعتدال، ایسی عبادت جو طاقت سے زیادہ ہو اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ جیسے لوگ زبردستی پیدل حج کے لیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پیدل حج کو آتے تو اس میں کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا، اس کو جو حج کا ثواب ہے وہی ملے گا۔ تو زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، سواری پر آؤ تاکہ اس سے آسانی ہو۔ تو جو بھی آسانی ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے دنیا میں، تو اس سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ کی بات یا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو عبادت کا تصور ہمیں کیا ملتا ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ اور محض جو شخص زبانی اقرار کو ایمان جانتا ہے اسے مومن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے دل میں بھی ایمان نہ ہو۔ اور ایمان کی کمی بیشی بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں منافقوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا نہیں کیا تھا، آپ بتائیے منافقوں نے زبان سے اقرار کیا تھا ایمان کا کہ نہیں کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کیا تھا، زبان سے کلمہ پڑھا تھا ان لوگوں نے، منافقوں نے، لیکن کیا دل تک پہنچا تھا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان، جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، ہے نا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا کہاں پہنچنا بھی ضروری ہے، کہاں ہونا بھی ضروری ہے، دل کے اندر، ہے نا۔ تو زبان سے اقرار کرنا اور باقی عمل نہ کرنا اور دل میں اس کو پورا نہ جاننا یا ماننا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے، وہ بھی ایمان کو کامل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر دراصل اسی بات کا ذکر ہے کہ ایمان دل میں بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور عمل آپ کے اعضا عمل کر کے اس کا ثبوت بھی پیش کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہمیہ فرقے کا جو لیڈر تھا صفوان وہ آیا تھا, بعض کہتے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تھا اور بعض کہتے کہ کوئی اور اسکالر کے پاس آیا تھا. تو امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور وہ اپنی بات پر قائل کرنا چاہتا تھا, بحث و مباحثہ کرنا چاہتا تھا امام ابو حنیفہ سے. اس نے کہا کہ اچھا میں اگر یہ سوچ رہا ہوں اور میں اس دل میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, جنت ہے دوزخ ہے سب کچھ سزا ملے گی, تو کیا میرا ایمان قابل قبول ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ نہیں. تو وہ اس نے کہا کہ کیوں جب میں دل سے ہر بات کو مان رہا ہوں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ تم اگر کہو تو میں قرآن سے تم کو دلیل دوں, اور اگر تم کہتے تو میں حدیث سے تم کو دلیل دوں. اور قرآن کی انہوں نے وہ والی آیت پڑھی تھی کہ قولوا آمنا, ہے نا, وہ جو انصار نے کہا تھا, جو حواریوں نے کہا تھا کہ کہو ہم ایمان لائے, اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر. تو یہ قرآن سے دلیل دی انہوں نے. اور دوسرا جو انہوں نے حدیث سے دلیل دی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو اس لیے دیکھیں زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, دل سے تصدیق بھی ضروری ہے, اور اعمال سے ثبوت بھی پیش کرنا ہے. تو یہی ایمان قابل قبول ہوگا. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی گئی ہے کہ عبادت میں اعتدال اور میانہ روی بہت ہی بہترین چیز ہے. اب یاد ہوگا کہ ایک ام المومنین تھیں جو رسول اکرم جب صبح سے گئے تھے تب بھی ان کو عبادت کرتے دیکھا, ذکر و اذکار کرتے, واپس آئے تو بھی ذکر و اذکار کرتے دیکھا, پھر دوپہر میں آئے تب بھی ان کو ذکر و اذکار کرتے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہاں صبح سے اس وقت سے بیٹھے ہو عبادت کرتے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو رسول اکرم نے کہا کہ اچھا میں نے چند کلمات کہے ہیں تین دفعہ, اور تم سے زیادہ اس کا اجر ہے اس میں, تم نے جو اتنی عبادت کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ, ہے نا, یہ الفاظ میں نے تین دفعہ کہے تو اس پر زیادہ اجر مل گیا. تو لہٰذا عبادت میں میانہ روی بہت ضروری ہے. اور اسی لیے ہم جو حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھیں گے اس میں سب سے جو خوبصورت چیپٹر ہے اعتدال اور توازن والا چیپٹر ہے, اتنا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے وہ کہ دل چاہتا ہے بارہا اس کو پڑھا جائے اور بارہا اس کو پڑھایا جائے, بلکہ ایک ایک کو پکڑ کر اس کو سنایا جائے, ایسا دل چاہتا ہے. تو بہرحال عبادت میں میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ انسان تو بیزار ہو جاتا ہے کسی چیز سے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت پسند ہے جو تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے, تو اپنی عبادتوں میں میانہ روی اختیار کریں, اور کسی بھی چیز میں شدت پسندی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس بیان میں کہ جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے. اور یہ سیم وہی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, لہٰذا ہم اس کو اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے, کہ کفر کی طرف واپس جانا وہ ایسا سمجھے گویا کہ آگ میں ڈالا جانا. تو اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کفر اس کو اتنا ناپسند ہو جائے گویا کہ جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا وہ ناپسند کرتا ہے, تو ایسا شخص بھی ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے اصل میں, یعنی اس کے دل میں ایمان رچ بس گیا ہے, ایمان سمجھے پلا دیا گیا اس کو. تو جو اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے مان لے, اس نے ایمان کا مزہ حاصل کر لیا. جیسے کہ نا ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا, اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, ہے نا. تو ایسے ہی لوگوں نے پھر سمجھے ایمان کا مزہ چکھا. اب لیکن ہم دیکھتے کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے, یا تو بعض اوقات وہ ہمیں ایسے بہکاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی جان, اپنی آنکھ اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا نہیں کرتے. اور بعض لوگوں کو شیطان ایسے بہکاتا ہے کہ وہ جو منیمم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ریکوائرڈ ہے, جو فرائض ہیں, وہ بھی ادا نہیں کرتے. تو یہ دو ایکسٹریم سے بیچ میں رہنا ہے. اور تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم شدت پسندی سے بچیں اور کفر کی طرف واپس جانے کو ایسا برا جانیں جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. اس بیان میں کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا عین ممکن ہے. ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی, وہ کہتے ہیں ان سے مالک نے, وہ عمر بن یحیی المازنی سے نقل کرتے ہیں, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو, تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے. پھر زندگی کی نہر میں یہ بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے. اور یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ حدیث بیان کرنے والے یہ بات بھی بیان کر دیتے کہ مجھے شک ہے کہ یہ لفظ تھا کہ یہ لفظ تھا, یعنی وہ حدیث میں ایک لفظ کا بھی چینج گوارا نہیں کرتے تھے. کتنی احادیث محفوظ رکھی گئی. تو اس وقت پھر وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل بیچ پیش در پیش نکلتا ہے. وہب نے کہا کہ ہم سے امر نے حیا کے بجائے حیات اور خردل میں ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا ہے. یعنی ایسے اگائیں گے, یعنی زندگی ان کو دی جائے گی جیسے کہ کوئی پودا زندہ ہوتا ہے, کوئی پودا درخت یعنی زمین سے اگ آتا ہے. تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد دوزخ سے آخر کار نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر درجات ہیں اعمال کے لحاظ سے. جس قدر اعمال نیک اور صالح ہوں گے اسی قدر اس کی عزت اور اس کا درجہ ایلیویٹ کیا جائے گا الحمدللہ. اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اور یہ کہ کچھ لوگ ایمان میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, حتیٰ کہ بعض کا دل ایسا ہوتا ہے جن کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوتا ہے. تو حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, اور نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور برائیوں سے ایمان گھٹتا ہے. تو لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے باب سے یہ مطابقت ظاہر ہے کہ یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ مرجیہ فرقے کی تردید کرنا ہے, اس لیے کہ اس میں ایمان کے باوجود گناہ کا ضرور نقصان بتایا گیا ہے. کیونکہ وہ کیا مرجیہ فرقے کا کیا کہنا تھا کہ جب اگر آپ نے ایک بار ایمان قبول کر لیا, ایک بار کلمہ پڑھ لیا, تب آپ کو کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے گا. تو یہاں پر گناہ کا نقصان بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اس کے رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا تو آخر کار وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا, لیکن پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور معتزلہ پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ گناہگار لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی معتزلہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو گناہگار ہے وہ دوزخ ہی میں رہیں گے ہمیشہ, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخر کار جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کو دوزخ سے نکال لے گا اور ان کو ایک نہر میں ڈبکی دی جائے گی یا کوئی بارش ان پر برسائی جائے گی, جس کی وجہ سے وہ ایک دانہ جیسے زمین سے اگتا ہے ایسے وہ گروہ ہوں گے سب, اور ان سے وہ تمام جلنے کے نشان بھی مٹ جائیں گے. سبحان اللہ, کس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے نا. تو یہ حدیث دراصل اس میں ہوم ورک ہے کہ کم سے کم ایسے 10 اعمال صالحہ کی لسٹ بنانی ہے اور 10 ایسے اعمال معاصی کی لسٹ بنانی ہے جس میں گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو آپ ایک کالم بنا کر اپنا ہوم ورک اس میں لکھیں گے. آپ کی تو ایک نوٹ بک ہوگی اسپیشل صحیح بخاری کے لیے, تو اسی بک میں ایک ہوم ورک پیج پر ہوم ورک لکھ کر ڈالیے, حدیث نمبر لکھیے اور اس کا باب لکھیے, اور پھر آپ کو 2 کالم بنانا ہے, ایک طرف اعمال صالحہ لکھنا ہے اور ایک طرف برے اعمال لکھنا ہے, اور تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اعمال صالحہ انجام دینے سے ہم نیکی کے بلند درجے پر پہنچ سکتے ہیں اور گناہ کا کام کرنے سے اللہ نہ کرے کہ پھر وہ جہنم ٹھکانہ ہوگی اور بعد میں وہاں سے نکال لیا جائے گا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مرجیہ کی بھی تردید ہے, ریجیکشن ہے ان کا, اور معتزلہ کی بھی تردید ہے, ان کا بھی ریجیکشن ہے, اس کو رد کیا گیا ہے ان کے خیال کو. اب اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس میں غور کریے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی, ان سے ابراہیم بن سعد نے, وہ صالح سے روایت کرتے ہیں, اور وہ ابن شہاب سے, وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں, اور وہ ابو سعید خدری سے, وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک وقت سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، یعنی قمیض شرٹ، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین کی تہ تک پہنچ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھا آپ اس حدیث سے؟ آپ لوگ بتائیے۔ یعنی مثالوں سے بات سمجھانا اور سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم نے لوگوں کو اپنا خواب سنایا اور آپ نے لوگوں کو ان کا دین قمیض کے حساب سے بتایا کہ لوگوں کو قمیض لوگ پہنے ہوئے تھے، کسی کا صرف سینے تک تھا، یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے وہاں پر جو بہت کم عمل صالح لے کر آئیں گے، کسی کا اس سے نیچا تھا۔ اور پھر عمر بن خطاب جب لائے گئے سامنے تو ان کا اتنا لمبا تھا قمیض کہ وہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا وہ شرف عطا کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو، حالانکہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک الگ شان ہے، ابو بکر صدیق کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک الگ شان ہے، سبحان اللہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری، ان کی عظمت اور اسلام کی وجہ سے ان کے دور میں جو اسلام کو ترقی ملی، جو شان و شوکت اسلام کی ابھری، اس میں عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آگے پیش تھے، بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ اور ان کا کرتا سب سے بڑا تھا، انہیں ان کا دین میں فہم، ان کی معاملہ فہمی اوروں سے بڑھ کر تھی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین میں ایمان کی کمی بیشی کو یہاں ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا یا جس کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا، اس کی معاملہ فہمی اور مزید ہوگی، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا اس دین کے معاملے میں تھوڑا سا وہ کم سمجھ، کم فہم، کم درجے کا ہوگا اس کے اعمال۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ قمیصوں سے مراد دین ہے اور لوگ ان کے پہننے میں کمی بیشی کی حالت میں ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ایمان میں بھی کم و بیش ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک گہری بلیغ تشبیہ دی گئی ہے، سبحان اللہ، بہت بہترین مثال ہے، جو دین کو قمیض کے ساتھ دی گئی ہے۔ قمیض انسان کے جسم کو چھپانے والی ہے، اسی طرح دین اسے دوزخ کی آگ سے چھپا لے گا، سبحان اللہ۔ اس میں ایمان کی کمی بیشی پر بھی دلیل ہے، جیسے کہ قمیض کے ساتھ دین کی تعبیر کا مفہوم ہے، جس طرح قمیض پہننے والے اس کے پہننے میں کم و بیش ہیں، اسی طرح دین میں بھی لوگ کم و بیش درجات رکھتے ہیں۔ بس ایمان کی کمی بیشی یہاں ثابت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں، دراصل وہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری یہاں پر، کہ ایمان یا دین کے معاملے میں صحیح فہم نہ ہونے یا اسے کم ہونے میں نقص لازم آتا ہے، یعنی اگر آپ کے اندر یہ کم فہمی ہے دین کی، تو اس سے پھر ایمان میں بھی نقصان ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی لیے آگے جو حدیث لائی گئی ہے، یعنی پچھلے باب ہی کو ایک طرح سے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، کہ شرم و حیا بھی ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان۔ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ کون سے سالم بن عبداللہ؟ سالم کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں یہ؟ ظاہر سی بات ہے اوپر عبداللہ لکھا ہے، وہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں، کون سے والے عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ سالم بن عبداللہ یہ مدینہ کے فقہا میں سے شامل ہوتے ہیں، جو بہت مشہور فقہا گزرے ہیں، مدینہ کے بڑے عالم، اور یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت زیادہ پرہیزگار، بہت نیک، متقی، بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ۔ تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کون یہ جھمیلے پالے اور کون اس میں رہے، تو ان کی بہن نے ان کو بہت اکسایا، بہت ان کو انکریج کیا، اور اس طرح سے ان کو ترغیب دی کہ دیکھو تم شادی کرو گے تو تمہارے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے بچے کوئی ایسے نیک نکلیں جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ بات نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور صرف اس بنا پر کہ بچے ہوں گے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، انہوں نے شادی کر لی، اور ان سے پھر یہ سالم پیدا ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑے فقیہ کہلائے، بہت بڑے عالم تھے، سالم بن عبداللہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ بعض وقت کسی کا کہا ہوا یا سمجھایا ہوا جملہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور کیسے عبداللہ بن عمر کے لیے یہ بیٹے کیسے سبحان اللہ نیک بخت ثابت ہوئے، کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا امام اور عالم بنایا۔ تو سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اتنی بھی شرم ہے کہ کیا ضرورت ہے، تھوڑا بولڈ بنو، ایسا کہتے ہیں۔ تو شرم ہے خیر ہی خیر لاتی ہے، اگر کسی میں شرم ہے تو اس کو رہنے دے، اس کو شرم حیا والا کیوں زبردستی اس کو بے حیا بناتے ہیں بولڈ ہونے کے نام پر؟ بولڈ ہونا ایک الگ چیز ہے اور بے حیائی ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ بولڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بے حیا ہونا یہ بری بات ہے، اور یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو شرم حیا کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی اس حدیث سے کہ مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ اور کس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہم کو کہ کون سب سے باحیا تھے صحابہ میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی عثمان رضی اللہ عنہ، ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ عثمان بن عفان سب سے زیادہ حیا والے تھے، کہ وہ ایک یعنی رسول اکرم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم بیٹھے تھے اور آپ کے پیروں پر سے کپڑا ہٹا تھا پنڈلیوں سے، تو ابو بکر آئے آپ نے وہ کپڑا اسی طرح پڑا رہنے دیا، عمر آئے آپ نے وہ کپڑا اسی طرح پڑا رہنے دیا، یعنی پلٹا بھرا کپڑا۔ لیکن جب آپ کو خبر دی گئی کہ عثمان آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً وہ کپڑا برابر کر دیا اپنے پیروں پر۔ تو جو دو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا تو کہا کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اور خود رسول اکرم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی کنواری دوشیزہ سے بڑھ کر بھی حیا والے تھے۔ تو حیا مردوں اور عورتوں دونوں میں ہونا چاہیے، جی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حیا کی حقیقت ہے کہ انسان برائی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ ہونے سے ڈرے، یعنی حیا کیا ہے، اور حیا بھی ایمان ہی سے ہے۔ تو حیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان برائی کی نسبت اپنے نام ہونے کے ساتھ سے ڈرے۔ حرام امور میں حیا کرنا واجب ہے، اور مکروہات میں بھی حیا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی خیر لاتی ہے۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اس اندازے کے مطابق کہ وہ تمہارے اوپر کتنی زبردست قدرت رکھتا ہے، اور اسے شرم رکھو یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ وہ تم سے کس قدر قریب ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف پورے طور پر ہو کہ وہ تمہارے اوپر اپنی قدرت کامل رکھتا ہے، جب وہ چاہے اور جس طرح چاہے تم کو پکڑے، اور اسے شرم حیا بھی اس خیال سے کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، تو حیا دراصل ایک انسان کا فطری جذبہ ہے اور نیک جذبہ ہے، اور یہ چیز انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور یہ بے حیائی سے بچنے کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اصل میں۔ تو لیکن ضروری ہے کہ حیا کے بارے میں ہم بہتر طریقے سے جان لیں کہ حیا وہ بیجا شرم حیا نہیں ہے جو انسان کو اچھی بات پوچھنے سے بھی روک دے، یا انسان کوئی بات معلوم ہی نہ کرے اور اسی میں اس کی زندگی گزر جائے۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں کچھ ہماری کہیں کلاس چل رہی تھی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شرم حیا کی وجہ سے بہت ساری معلومات نہیں تھی، یعنی چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا تعلق ہو، غسل ہو، وضو ہو، جو بھی ہو۔ تو اب دیکھیں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جائز باتوں کو جاننے میں بھی بیجا یا بلا وجہ کی حیا کرتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں، اور جبکہ انصار کی خواتین کی تو تعریف کی گئی تھی کہ وہ یعنی حیا ان کے آڑے نہیں آتی کوئی بھی سوال اپنے دین کو جاننے کے بارے میں۔ سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے ام سلمہ نے کون سا سوال کیا تھا؟ اور یقین جانے واقعی میں ہماری ہمت نہیں ہو سکتی ایسے سوال کرنے کی، اور جبکہ رسول اکرم سے صحابیت کرتی تھی سوالات، جیسے کہ حمزہ بنت جہاش نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ، یا ایک اور صحابیہ تھی کہ جب رسول اکرم نے کہا تھا کہ پاکی حاصل کرو، اور وہ پوچھ رہی کہ پاکی کا مطلب کیا ہے کیا ہے کیا ہے، سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کھینچ لیا اپنے پاس اور کہا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ خوشبو کا پاہا لے کر اس جگہ پر رکھ دو جہاں سے حیض کا خون بہتا ہے تاکہ خوشبو آئے۔ تو ام سلیم نے کون سا سوال کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی احتلام کے بارے میں۔ سبحان اللہ، کبھی سوچو تو حیرت ہوتی ہے کہ صحابیات نے اگر سوالات نہ پوچھے ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، ہم کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا پھر۔ تو اس صحابیات کا ہم پر احسان ہے واقعی میں۔ تو احتلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول، کیا عورت کو اگر احتلام ہو تو کیا وہ غسل کرے، اور کب غسل کرے، یعنی کیا محسوس کرے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ دیکھے اپنے کپڑوں پر، جیسے اگر وہ گیلا پن ہے تو وہ غسل کرے گی۔ تو ام سلمہ جو ان کو حیا یہ بات سن کر اور کہا کہ انہوں نے حیا سے کہا کہ یا رسول، کیا عورت یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں یعنی تمہاری ناک خاک آلود ہو, یعنی تم کو معلوم نہیں, یہ بات سمجھے. ایک ایسا نارمل جملہ تھا یہ عربوں کا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں کی شکل میں کیوں ہوتا. تو آپ سوچے کہ ام سلیم کتنی بولڈ خاتون ہوگی کہ کیسے انہوں نے سوال کیا رسول اکرم سے, اور وہ لوگ شرماتے نہیں تھے صحیح بات جاننے کے لیے. تو شرم ہے کہاں ضروری ہے, جہاں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس بات پر حیا آئے کہ میں اپنے رب سے کیسے نظریں ملا پاؤں گی, میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی رہوں گی, یعنی میں کیسے کوئی گناہ کا کام کر سکتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے, میں اس شرمندگی کو کیسے یعنی اویل کر سکوں گی, کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے. تو یہ ہے اصل میں اصل حیا. اور آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم نے کب کہا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, کس موقع پر کہا تھا آپ نے یہ جملہ؟ چلے آج آپ کا کوئز ہی ہو جائے اصل میں. ویری گڈ ماشاء اللہ, یعنی آپ لوگ بہت اچھا جانتے ہیں الحمد للہ, بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ سارے علم والے بیٹھے ہیں الحمد للہ یہاں پر سامنے, تو جوابات بھی جلدی جلدی آ رہے ہیں الحمد للہ. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آپ کے علم میں اور آپ کو مزید علم نافع عطا کرے, بہت خوشی ہوتی ہے الحمد للہ صحیح آنسر سن کر. تو معراج کے موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو لوٹاتے رہے کہ جائیے اور نمازیں کم کر کے آئیے اور نمازیں کم کر کے آئیے, اور 50 کی جگہ 5 رہ گئی تھی, پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے بھی نہیں پڑھ سکیں گی آپ کی امت. اور صحیح کہا تھا نہیں کہا تھا بتائیے, موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ صحیح تھا؟ بالکل صحیح تھا. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کا حال کہ مسجد مرس یا خواہیں کہ نمازی نہ رہے, ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو مسجدیں تو بےچاری شکایتیں کر رہی ہیں, خالی پڑی ہیں مسجدیں. تو تب رسول اکرم نے کہا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو آپ سمجھ گئے حیا کا مطلب پھر کیا ہے, اور حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے. بہرحال بعض اوقات کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنے جو ضروری فرائض ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے میں بھی شرم و حیا کا بہانہ تلاش کرنے لگتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. تو یہاں پر اس حدیث کو نقل کر کے دراصل امام بخاری نے مرجیہ فرقے کی بھی تردید کی ہے جو ایمان کو صرف قول جانتے تھے اور عمل ضروری نہیں جانتے تھے, حالانکہ کتاب اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو عمل صالحہ ہیں وہ انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور جو بری باتیں ہیں وہ ایمان کو گھٹاتی ہیں. تو شرم و حیا بھی ایک پاکیزہ عادت ہے جو ایمان میں داخل ہے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے. سبحان اللہ, مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ حیا کیا ہے. تو حیا دو قسم کی ہوتی ہے, ایک حیا جیسے کہ حیا محمودہ جس کو حیا ایمانی بھی کہتے ہیں, کہ جیسے جھوٹ اور غیبت سے بچنا, گناہ سے بچنا, اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری کا ڈر ہو. اور دوسرا حیا مذمومہ کہ علم میں بے جا حیا کرنا, سوال نہ پوچھنا, نماز روزے سے رک جانا, نہیں انل منکر سے رک جانا, یعنی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر بھی رک گئے اور کچھ بولے نا, تو یہ کیا ہے, حیا مذمومہ ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں نا, تو اتنا بھی شائع نہیں ہونا چاہیے. تو حیا انسان کو تنہائی میں بھی برا کام کرنے سے روکتی ہے. پھر امانت میں خیانت نہ کرنا, یہ بھی حیا میں سے ہے. سوچوں میں خیالات میں بھی حیا ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. ایسا فیصلہ کرنے میں بھی حیا کرنا جسے کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہو. پھر کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے میں بھی حیا کرنا. پھر یا پھر جیسے آپ دیکھیں فیشن میں یا زبردستی کے بلا وجہ کے کاموں میں 5-5 لاکھ, 2-2 لاکھ, 3-3 لاکھ کی ڈیکوریشن کر دینا, یہ بھی کیا ہوگا, یہ سب اسی میں آئے گا, یعنی گناہ کے کاموں میں آئے گا. تو حیا ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرتی ہے اور کرنی چاہیے. اور فرائض اور مستحب میں حیا نہیں کرنی چاہیے. جیسے اگر آپ کلاس میں داخل ہوئے تو پہلے صف میں نہ بیٹھنا, یہ حیا کی وجہ سے ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں اجر سے یا کوئی بات سمجھنے سے. تو ہمیں جو ہے حیا سے مراد محض بے حیائی نہیں, بلکہ آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بیجا بولتے ہیں, تو بیجا بولنا اس میں اس کو ہم بے حیائی نہیں کہیں گے, لیکن زبان سے غلط جملے نکالنا یا اللہ تعالی کے معاملے میں قیل و قال کرنا وہ ناپسندیدہ ہے. تو بعض اوقات حیا کرنے سے انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, لیکن در حقیقت اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے, ایک حیا سے اور دوسرا کبر سے. کبر یعنی تکبر, یعنی میں بہت بڑا عالم ہوں, اور حیا ایسی جھجک ہو کہ جو بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہو اس کو نہ پوچھے. تو بہرحال جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے, لوگوں نے کہا ہم تو بہت حیا کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا سے مراد ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی برے خیالات سے حفاظت کرو, اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی لقمہ حرام اور فحش سے بچنا, یہ سب حیا میں آئے گا. تو حیا ایمان کا حصہ ہے. تو وہ ایک انصاری بھائی اپنے انصاری بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اتنی شرم بھی اچھی نہیں ہے. تو ایکچولی حیا ہمارے جذبات اور احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات سے بھی ہے, اور حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں اس کے خیالات سے بھی ہے. تو لہٰذا اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے, لیکن بلا وجہ کی حیا بھی نہیں کرنی چاہیے. جہاں ضروری ہے وہاں حیا کی جائے, جہاں ضروری نہیں وہاں حیا کرنا صحیح نہیں ہے. بہرحال آگے دیکھیے, حدیث نمبر 25, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی ان سے جنگ نہ کرو. اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا, ان سے ابو روح حرمی بن امارہ نے, ان سے شعبہ نے, وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی, وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور نماز ادا کرنے لگے اور زکات دیں. جس وقت یہ کام کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق میں, رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. تو یہاں پر دراصل امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ یہاں پر بھی جو مرجیہ فرقہ تھا ان کی تردید کرنا مقصود ہے, کیونکہ مرجیہ فرقے کا کہنا یہ تھا کہ ایمان کے لیے عمل کی حاجت نہیں, یعنی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, اور توبہ کرنا اور یہ نماز روزہ اس کی ادائیگی ضروری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے جنگ کرنے سے روک دیا گیا, کیوں؟ کیونکہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ یہ فرض میں سے ہے, جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا وہ نماز کا بھی منکر ہوگا. اسی لیے پھر ابو بکر نے جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان سے جنگ کی تھی. اور ساتھ میں کلمہ شہادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان ظاہری اعمال کو بجا لائیں گے ان کو یقیناً مسلمان ہی تصور کیا جائے گا, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان دراصل انسان کو نماز روزہ کی ترغیب دلاتا ہے. اگر کوئی نماز اور روزہ نہیں پڑے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو مطلب وہ ایمان سے خالی ہے, اور پھر ایمان کا اقرار بھی ضروری ہے, کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے. تو زبان سے بھی کلمہ کا اقرار ضروری ہے, اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے, اور عمل صالحہ بجا لانا بھی ضروری ہے. اور عمل صالحہ میں سب سے پہلے کیا چیز داخل ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ. ٹھیک ہے, تو اعمال بھی ایمان ہی میں داخل ہیں, اور یہ حدیث رسول سے ثابت ہوتا ہے. اور ایمان جہاں پر بھی لفظ عمل آیا ہے وہاں اس سے مراد ایمان ہے اصل میں. تو بہت سارے قرآن کی آیات میں اور احادیث میں لفظ عمل استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس سے مراد ایمان ہے. تو مرجیہ کے قول کی تردید ہو گئی کہ ایمان قول بلا عمل کا نام ہے, یہ باطل نظریہ ہے اصل میں. وہ کیا کہتے تھے کہ بس ایمان کا اقرار کر لیا کافی ہے, عمل ضروری نہیں ہے. تو ایمان وہی ہے جو عمل سے ثابت ہو, کہ آپ اپنے عمل سے اس کا ثبوت پیش کریں, نماز پڑھ کر, روزہ رکھ کر اور زکوٰۃ دے کر. اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور یہ جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہوئے ہو. اور بہت سے اہل علم حضرات اللہ تعالیٰ کے جو قول ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, کہ ہم ضرور ان سے سوال کریں گے سب لوگوں سے جو کچھ وہ عمل کرتے رہے تھے, اور جو نیچے والے آئے تھے کہ بس عمل کرنے والوں کو اس جیسا عمل کرنا چاہیے. اس سے کیا پتا چلا کہ جو نیچے والی حدیث آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہم سے احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے، اور وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا اس کے بعد کون سا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کہا گیا پھر کیا، تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ تو یہاں پر پہلے قرآن کی یہ دو تین آیتوں سے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ عمل کے بارے میں ہوگا، کہ جس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہتے، اور یہاں عمل سے مراد ایمان ہی ہے، ان ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزم اور جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل ہر دو چیزیں در حقیقت ایک ہی ہیں، تو قرآن میں جہاں پر عمل استعمال کیا گیا ہے وہاں سے ایمان ہی مراد لیا گیا ہے، اور کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ مراد ہے، کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، اور لمثل ھذا فلیعمل العاملون اس میں بھی ایمان ہی مراد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں بھی جو آیت آئی ہیں اس میں عمل کا لفظ استعمال کر کے ایمان کو بتانا مقصود ہے، اور حدیث میں بھی جہاں پر عمل کو بتا کر ایمان کا بتانا مقصود ہے، تو کون سا عمل بہتر ہے، مطلب یعنی جو عمل بہتر ہوگا اسی کے مطابق اس کا ایمان ہوگا، ہے نا؟ تو سب سے بہترین عمل کس کا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے نکل جائے گا، کیونکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو کیا سمجھیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، تو یہ بھی ایمان ہی اصل میں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، حج مبرور، اور مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر رسول اللہ نے مختلف باتیں کی، جیسے کہ کہیں پر کہا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یا اللہ کے راستے میں جہاد، یا پھر والدین کے صد فرما برداری، یہ بھی، یا بھوکوں کو کھانا کھلانا، یا سلام کرنا، یا راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ سب اچھے یعنی افضل عمل اعمال میں سے آئیں گے۔ تو بہرحال ایمان سے یہاں یہ جو عمل ہے، لفظ عمل سے ایمان کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اعمال کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ایمان سے یہاں اللہ اور رسول پر یقین رکھنا مراد ہے، اور اسی ایمانی طاقت کے ساتھ مومن میدان جہاد میں چلا جاتا ہے، اور حج مبرور سے خالص حج مراد ہے جس میں ریا اور نمود و نمائش کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی جو لوگوں کی خاطر حج کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں یا ہم حاجی کہلائیں، اور اپنے نام کے آگے دروازے پر بورڈ پہ تختی لگا دیتے ہیں اور شادیوں کے کارڈ میں چھاپتے ہیں الحاج فلاں فلاں، تو ایسا حج حج مبرور نہیں ہو سکتا۔ حج مبرور کون سا حج ہوگا، جو خالص اللہ کی خاطر کیا گیا ہو اور جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور جس کے بعد آدمی گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن میں بھی بعض مقامات پر عمل کو جو ہے ایمان سے جوڑا گیا، اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قول بالعمل کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور کتاب اور سنت سے ان کا عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے، تو ایمان وہی قابل قبول ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم سے پوچھنے والے یہ صحابی ابو ذر غفاری تھے، اور بعض حدیث میں غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو غلام آزاد کرے گا یہ بھی بہت افضل اعمال میں سے ہے۔ تو یہ چند احادیث تھیں جو ہمارے ایمان کو اور عمل کو ثابت کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ حج تو فرض ہی ان لوگوں پر ہے نا جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے اوپر استطاعت نہیں تو ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ نیک کام میں آگے بڑھیں۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابی آئے تھے کہ جب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جس کا اندر کا باہر اور باہر کا اندر نظر آتے ہیں، ایسے ٹرانسپیرنٹ اور خوبصورت ہیں، شیشے کے بنے ہوئے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی دراصل ان کو تھوڑا سا اپنے غصے پر کنٹرول نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں بعض اوقات رسول اکرم صحابہ کو دیکھ کر بات فرماتے تھے کہ تاکہ ان کے اندر وہ اپنی اصلاح کر لے اور اس چیز سے رک جائے جو ان کے اندر کوئی کمی بیشی تھی اور وہ نیکی کے کام کرنے لگے. اور بعض اوقات اللہ کے رسول نے الگ الگ نیکیوں کے کام بتائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایک نیکی کا کام ہم لے کر بیٹھ جائیں. یعنی رسول اکرم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سارے یہ ڈفرینٹ کام یہ سب افضل اعمال ہی ہیں. حج ایک اتنی بڑی عبادت ہے تو وہ بھی اصل میں افضل عمل ہے. اور دوسری طرف والدین کی خدمت جس کو لوگ اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے تو وہ بھی ایک افضل عمل ہے. بھوکے ناداروں کو کھانا کھلانا وہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے, اور سلام کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ تھا ڈفرینٹ ٹائم ڈفرینٹ باتیں, تاکہ لوگ ہر چھوٹی اور بڑی بات کو افضل سمجھیں اور کوئی چھوٹی سی بھی نیکی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں. جب بھی ان کو جو نیکی کا موقع ملے اس کو اویل کریں, اس سے نیکی حاصل کریں اور اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کریں. یہ مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.